السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں یہ دین کے علم پر مبنی ایک پروگرام ہے، جس میں ہم غامدی صاحب جو ہمارے مستقل مہمان ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جمعے کے روز ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہم آج جناب سے گفتگو کرتے ہیں دین کے کچھ بنیادی موضوعات کے بارے میں، اور ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ناظرین جن کی دین کی تعلیم بہت اچھی طرح نہیں ہوئی، اور عام طور پر ہمارے جدید اسکولوں وغیرہ میں کالجوں میں جو بچے آتے ہیں واقف نہیں ہوتے دین کی بنیادی چیزوں سے بہت اچھی طرح، تو چونکہ آپ کا جدید اور قدیم کا بڑا اچھا مطالعہ ہے اور آپ اس کو بیان بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارا آپ کو یاد ہوگا چل رہا ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے جمعے کو خدا پر ایمان کے مسئلے پر۔ اب ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں، ایک نظری بات سے ہم ایک عملی بات کی جانب آگے آتے ہیں، اور میں چاہوں گا آج آپ سے اس بارے میں استفسار کرنا کہ اللہ پر جب ایمان انسان قائم کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو پھر وہ اس سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں جو پھر جب ڈھلتی ہیں اس کے ساتھ تعلق میں، تو کچھ اس کے معاملات کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ اس کے کام کرنے کے طریقے کو سنت ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، تو وہ سنن کیا ہیں جن سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پسند کریں تو یہیں سے پتا کر لیں کہ وہ ہمیں ہدایت کیسے دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو کچھ بھی ہم نے اس سے پہلے مطالعہ کیا، اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اپنے علم سے اور اپنی عقل سے اس چیز کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے، یہ کائنات اپنے وجود سے اس کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی صاحب عقل آدمی، کوئی صاحب علم آدمی اس بات سے گریز نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی توجہ کریں، اور جب وہ اس کی توجہ کرنا چاہتا ہے تو بہترین توجہ جو اس کے سامنے آتی ہے وہ وہی ہے جو مذہب نے کی ہے اور ہمیشہ سے کر رکھی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ خالق کی حیثیت سے ہم ایک پروردگار کا تصور کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم جن چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ درحقیقت دو ہی، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات، ہم کہتے ہیں وہ رؤوف ہے، ہم کہتے ہیں وہ رحیم ہے، ہم کہتے ہیں وہ رحمان ہے، ہم کہتے ہیں وہ غفور ہے، ہم کہتے ہیں وہ عادل ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی اس لیے حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ پرتاؤ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، چنانچہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہمارے سامنے قائم کرتی ہیں۔ دوسری چیز وہی ہے جس کو آپ نے سنت سے تعبیر کیا، قرآن مجید نے یہی لفظ اس کے لیے اختیار کیا ہے، یعنی اللہ کے سنن کیا ہے۔ اللہ کی سنن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کیسے انسانوں سے معاملہ کر رہا ہے، اس نے اس دنیا میں کیا قوانین جاری کر رکھے ہیں جن کی روشنی میں ہم انسانوں کے ساتھ اس کے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ وہی ہے کہ وہ ہدایت کیسے دیتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہی میں کیسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ تک اس کی طرف اشارات کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تو اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ چنانچہ اس واقعے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو جمع کیا، آدم کی تخلیق سے پہلے جمع کیا، ان کی ارواح کو جمع کر کے ہم نے ان سے عہد لیا، اور اس کے الفاظ قرآن میں یہ نقل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے اقرار کیا کہ بلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ در حقیقت وہ فطری عہد ہے جو انسان کے اندر ودیت ہے، اس کو شعور کی سطح سے محو کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امتحان اور ابتلا خود ایک سنت الہی ہے جس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فطرت میں ہدایت الہام کر دی تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یعنی فطرت کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی قدر کرتا ہے یا اس کی ناقدری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہدایت اس کو انفس و آفاق سے ملتی ہے، جب اس کی عقل شعور کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس سے اس کو حاصل ہوتی ہے، انسان کو اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، حواس سے اس کو بہت سا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا وہ تجزیہ کرتا ہے، اس سے بھی اس ہدایت میں افزونی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر جب اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی ہدایت آتی ہے تو یہ وہ ہدایت ہے کہ جو اس کو اتمام تک پہنچا دیتی ہے، یہ پائے تکمیل تک پہنچا دیتی ہے، ہدایت ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھتا ہے انسان کو کہ وہ ہدایت کی قدر کر رہا ہے، ہدایت کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، جس چیز کی طرف سے بلایا جا رہا ہے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کی ہدایت کا مزید اہتمام کرنا
چاہیے۔ پہلی ہدایت ہے اس کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ فطرت کی ہدایت ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی انسان کے اندر، ایک شعور اس کو دیا، ایک احساس اس کو دیا۔ اگر انسان اپنی غلط تربیت نہ کرے اور اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر لیں اور اپنے آپ کو تعصبات اور مفادات کے حوالے نہ کر دیں تو وہ ہدایت اندر سے آواز دیتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہے، وہ اس کے ذمیر کی ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تصور اس کے اندر ڈالا گیا، دوسرا پہلو اس کا وہ ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ فألہمہا فجورہا وتقویٰ، یعنی خیر و شر کا شعور دیا گیا۔ یہ خیر و شر کا شعور ہے جو پھر ضمیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ہم اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں نا ضمیر کی آواز، تو قرآن مجید نے اس کو لفظ سے لوامہ سے تعبیر کیا، یعنی انسانی شخصیت کا وہ پہلو جو اس کو ملامت کرتا ہے اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے۔ یہ دونوں چیزیں اندر سے آواز دیتی ہیں، ان کی آواز مبہم ہوتی ہے لیکن یہ آواز بہرحال بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، متنبع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کو جگاتی ہے، اس کے دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ انسان اس کی آواز پر لبیک کہے تو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کا سامان کرتے ہیں، اور اگر وہ اس پر لبیک نہ کہے تو معاملہ الٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ہماری پہلی کالر ہیں ایک خاتون، السلام علیکم۔
السلام
جی، اپنا سوال کیجیے پلیز۔
جی میں فروا بات کر رہی ہوں لاہور سے، مجھے غامدی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسانوں کو بھٹکانے کی مہلت دی ہے، تو کیا یہ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟
یہ بھی ہم بات کریں گے، میرے خیال ہے آپ
یہ اسی سلسلے کی چیز ہے، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اندر دی ہے اس کی قدر کرتا ہے، جیسے ہی اس کی قدر کرتا ہے تو اس سے نیک ارادے وجود میں آتے ہیں، اگر قدر نہیں کرتا تو اس سے برے ارادے وجود میں آتے ہیں۔ تو ارادہ اصل میں انسان کے اختیار کی چیز ہے کہ وہ صحیح ارادہ کرے، جب وہ صحیح ارادہ کرتا ہے، صحیح عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی تائید کرے، اس کی نصرت کرے، اس پر سکینت نازل کرے، اس کی
توفیق کا سبب ہے۔
یہ چیز ہے جس کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ وہ یوں سمجھیے کہ آپ نے صحیح ارادہ کر لیا تو اب فرشتے آپ کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ نے غلط ارادہ کر لیا، آپ صحیح راستے کو چھوڑ کر کسی غلط راستے پر چل نکلے، ارادہ آپ نے کیا ہے، پہلا قدم آپ اٹھائیں گے، انیشیٹو آپ کی طرف سے ہوگا، جیسے ہی آپ غلط راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں کچھ دیر تک آپ کو مہلت ملتی ہے، وہاں تو فوراً توفیق شامل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مہلت ملتی ہے، یعنی آپ کو غلط ارادے سے باز رکھنے کے لیے آپ کے اندر کی قوتیں کام کرتی ہیں۔ جب آپ باز نہیں آتے اس کے بعد پھر شیاطین کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اب آپ کو گمراہ کرے۔ دیکھیے اس کو قرآن نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے کہ مَن یَشْغُلْ ذِکْرَ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا، جب آدمی اپنے آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر لیتا ہے اس کے بعد ہم اس پر شیاطین مسلط کرتے ہیں، شیطان پہلے کچھ نہیں کرتا، آگے ہمارا ارادہ ہے جس سے بات شروع ہوتی ہے، اور جب اس ارادے کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو کچھ دیر تک پھر مہلت ہوتی ہے، پھر شیاطین اپنا کام شروع کرتے ہیں۔
ہم صاحب، یہ عبدالستار صاحب ہیں کوئٹہ سے، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
آپ کو انتظار کرنا پڑا، معافی چاہتے ہیں۔
یہ آج سے میں وہ ٹاپک سے تو ریلیٹڈ کوشچن نہیں، گاندھی صاحب سے میں ایک سوال ہے
جی،
میں کافی عرصے سے کوشش کرتا ہوں مختلف پروگراموں میں ملے نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روانہ اپنے قوم کے ساتھ
جی،
اور وہ دریا نیل میں وہ فرعون غرق ہو گیا
جی،
تو اتنی بڑی بادشاہت جو مصر کی تھی
جی،
موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے اور وہ ویرانوں میں چلے گئے اور وہ بارہ چشمے جاری ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو اتنی بڑی ریاست آلریڈی اسٹیبلشڈ جو مملکت تھی اس کو انہوں نے ٹیک اوور کیوں نہیں کیا؟
اچھا ٹھیک ہے، اس سوال آپ کا میں نوٹ کر لیتا ہوں، جیسے موقع ملتا ہے غامدی صاحب کے سامنے میں رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ فرما رہے تھے کہ شیطان کو موقع اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے اختیار سے برائی کے رستے کی طرف چند قدم چلتا ہے، اس سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔
ہماری اس بہن کا سوال یہ تھا نا کہ شیطان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، تو شیطان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ آپ کے اندر برا ارادہ۔
سر میں معذرت چاہتا ہوں، خاتون حضرات ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام ہے جس میں آپ سوال کرتے ہیں اور جناب غامدی صاحب جو ہمارے مستقل مہمان ہیں ان کے جواب دیتے ہیں۔ اس دوران میں جہاں موقع ملتا ہے موضوع کی مناسبت سے غامدی صاحب سے آج جیسے گفتگو کر رہے ہیں اللہ پر ایمان کے بارے میں، ہم صاحب ارشاد فرما رہے تھے قانون ہدایت اللہ تعالیٰ کا، کیسے ہدایت ہوتی ہے اور کس طرح سے گمراہی آ جاتی
ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدائشی طور پر گمراہ کر کے پیدا کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر کسی میں ہدایت القا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو بنیادی ہدایت ہے وہ ہر انسان کے اندر الہام کی ہے، یعنی اپنی ربوبیت کا تصور، خیر و شر کا شعور، یہ بنیادی ہدایت ہے، اسی پر سارا دین قائم ہے۔ اللہ پر ایمان ہو پھر اس کے کچھ فروع ہیں جن سے دین بنتا ہے، خیر و شر کا شعور ہو پھر اس کے کچھ فروع ہیں اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو ماننا ہوتا ہے، اس پر قانون مبنی ہے آپ کا سارا جس کو آپ شریعت کہتے ہیں. تو پورے دین کی بنیاد اصل میں دو ہی چیزوں پر ہے، اللہ پر سچا ایمان اور خیر و شر کا صحیح شعور. یہ دونوں چیزیں انسان نے اللہ تعالیٰ کی فطرت میں الہام کی. آپ اس کی قدر افزائی کرتے ہیں، قدر افزائی کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ آپ کو ہدایت ملی ہے اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے، کوئی دیوار حائل نہیں کرتے، وہ ہدایت جس طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے آپ جاتے ہیں. آپ کے تعصبات، آپ کے وفادات، آپ کی خواہشیں، آپ کی رغبتیں یہ رستے میں کھڑی ہوتی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور صحیح بات کی طرف جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شعور آپ کو دیا ہے، اپنی ہدایت جو آپ کے اندر ودیت کی ہے، آپ دنیا کو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. آپ کے اندر صرف ہدایت ہی نہیں ہے، صرف عقل ہی نہیں ہے، صرف علم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جس طرح کے میں نے عرض کیا جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جذبات اور خواہشات آپ کے تعصبات کی صورت اختیار کر دیتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک انا کا احساس رکھا گیا ہے، یہ انانیت کی ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ انانیت پھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب صحیح بات کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس طرح کی رکاوٹوں کو اگر انسان دور کر لے اور صحیح راستے پر گامزن رہنے کی اپنی طرف سے کوشش کرے تو اللہ کی تائید ہوتی ہے، اور یہ تائید فرشتوں کی سکینت کی صورت میں ہوتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق سے تعبیر کرتے ہیں. اور اگر وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر شیاطین اس پر مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی خود انسان پہلے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، انسان کچھ قدم اس کے اوپر چلتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر شیاطین کو حق دے دیتے ہیں کہ اب جب یہ مسلسل اپنے ارادے کا غلط استعمال کر رہا ہے تو شیاطین اب اس پر مسلط ہو سکتے ہیں،
واپسی.
پھر اس کے بعد ایک درجہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان مسلسل شیاطین کے اپنے آپ کو حوالے کیے رہتا ہے، اپنے ارادے کو مسلسل غلط استعمال کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں پھر اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے اگر لوہے پر پانی پڑتا رہے تو کچھ دیر کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یہی معاملہ دل کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی اب راستہ بند ہو جاتا ہے.
بڑے لمبے پروسیس کے بعد
یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ ہے ہدایت اور گمراہی کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے.
ٹھیک ہے، ہم سر ایک سوال کی اجازت دیجیے. جنید صاحب ہیں، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام
جناب.
جی میرا گاندھی سر سے یہ سوال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں چیزوں کا شعور دیا ہے
جی،
تو پھر اس شعور کے ہونے کے باوجود انسان برائی کے راستے پہ کیسے چل پڑتا؟
ٹھیک، یہی ہم بات کر رہے تھے گاندھی صاحب سے کہ پھر آخر برائی کیسے صادر ہو جاتی ہے جب اس کے پاس شعور تو موجود ہے.
یعنی انسان کو دو چیزوں کا امتزاج بنا کے پیدا کیا گیا نا. ایک طرف اس کے پاس شعور ہے، حق و باطل کا شعور، جس کو آپ عقل سے بھی تعبیر کرتے ہیں. عقل کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ کرتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں ان کو ایک توازن دے کر صحیح راستے پر گامزن رکھنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ تنہا وہ شعور نہیں ہے، آپ تنہا عقل نہیں ہے، آپ محض علم نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کے اندر آپ کی خواہشیں ہیں جو پورے زور کے ساتھ آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتی ہیں، آپ کی رغبتیں ہیں جو آپ کو پورے زور کے ساتھ ایک طرف لے جانا چاہتی ہیں، آپ کے جذبات ہیں جو آپ کے اندر رکھے گئے ہیں. یعنی انسان کے اندر نفرت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، انسان کے اندر غصہ ہے، انسان کے اندر حقد ہے، انسان کے اندر کینہ ہے، انسان کے اندر بغض ہے. یہ چیزیں بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، اور یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، اصل میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. یہ جب حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو بری ہو جاتی ہیں. یعنی دیکھیے غصہ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بظاہر بری چیز لگتی ہے، لیکن یہی چیزیں جو انسان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے. جذبات کو دیکھیں آپ، نفرت کے جذبات آپ کو اپنے دشمن سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، محبت کے جذبات آپ کی پوری زندگی میں حسن پیدا کرتے ہیں. یعنی ماں کے ساتھ آپ کی محبت، باپ کے ساتھ آپ کی محبت، بیوی کے ساتھ آپ کی محبت، محبت کا جذبہ ایک غیر معمولی جذبہ ہے. لیکن یہ جذبہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. جب یہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان غلطی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی باغ عقل کے بجائے، علم کے بجائے، شعور کے بجائے اپنے جذبات کے
خواہشات
اپنی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ زور کریں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حیوان کی طرح اس کو خیر و شر کا شعور دے کر خیر کا پابند کر دیا گیا. نہیں، اس کے اندر کچھ دوسری قوتیں رکھی گئی ہیں، وہ قوتیں بھی زور کرتی ہیں. ان کے اندر اس کشمکش کے اندر انسان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ فیصلے یا تو جذبات سے ہوں گے، یا خواہشات سے ہوں گے، یا علم و عقل کی روشنی میں ہوں گے.
صحیح. ٹھیک جناب، ایک سوال لیتے ہیں. سکندر علی بیگ صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم
رضا خان صاحب سے سلام ہو. میں نے کوشچن یہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا.
جی جی.
ان کا جو واپس آنا ہے دنیا میں،
جی،
کیا قرآن پاک اس کی بھی وضاحت کرتا ہے یا صرف احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہے؟
ٹھیک.
یا غامدی صاحب کا کوئی اس پہ کوئی کتابچہ ہو یا ہو تو اس کے بارے میں ذرا
ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیتے ہیں کہ ایسے موقع آئے گا ذرا یہ موضوع سے متعلق سوالات نمٹ جائیں، ذرا بات ہماری آگے بڑھ جائے. ہم سب کیا جو جزا اور سزا کا قانون ہے، یعنی اسی بیس پر جزا اور سزا کا قانون بھی مرتب ہوتا ہے؟
یقیناً، ظاہر ہے پھر وہ ایک اور سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ لوگوں کو جزا اور سزا دیتا ہے. اس نے دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی، یعنی دنیا کا پورا فلسفہ اور اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا، ایسی ابدی دنیا جس میں راحت ہی راحت ہو. اس ابدی دنیا کے لیے انسانوں کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس انتخاب کے لیے یہ عارضی دنیا بنائی گئی، اس انتخاب کے لیے آپ کو شعور دیا گیا، علم دیا گیا، عقل دی گئی، ہدایت دی گئی، سارا اہتمام کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، علم کے لحاظ سے بھی پاکیزہ اور عمل کے لحاظ سے بھی پاکیزہ. یہی پاکیزگی ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے. تو کون اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، کون اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس تہذیب کے نتیجے نکلنے ہیں، یعنی وہ اچھا نتیجہ بھی نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو مہذب بنا لے گا، اور یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو آلودہ بنا لے گا. دونوں صورتوں کے پھر کچھ نتائج نکلیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آخرت میں وہ نتیجہ جو ہے اس کو جزا اور سزا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سنت الہی.
ٹھیک، ہم سے ہمارے ایک ریگولر کالر ہیں سہیل شعیب صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی حضور، کیا حال ہے آپ کا؟
میں سہیل شعیب بات کر رہا ہوں
جناب.
میرا گاندھی صاحب سے دو سوال ہیں.
جی،
ایک سوال یہ کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ حدیث کی اہمیت بیان کریں.
اچھا،
دوسرا یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ دو لشکر، یعنی قسطنطنیہ دنیا کے خلاف جو جہاد کرے گا اسے یعنی کہ یہ جنت کی بشارت ہے.
ٹھیک،
یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟
ٹھیک،
اور اگر صحیح ہے تو اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ تھے.
ٹھیک ہے،
تو پھر یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟
اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اگر مجھے لگتا ہے کہ ہم کو آنا پڑے گا کچھ ان سوالوں کی طرف جو جمع ہوتے جائیں گے، ورنہ اجازت ہو تو میں شروع کر دوں.
جی ضرور،
موضوع کے بارے میں پھر انشاءاللہ آگے جب موقع ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو ملک موجود تھا، فرعون تو ختم ہو گیا تھا، تو وہاں جا کے انہوں نے ملک پہ قبضہ کیوں نہیں کر لیا، اختیار پہ قبضہ کیوں نہیں کر لیا؟
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزوں کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کا مشن دو چیزوں پر یا دو جہاد پر مشتمل تھا. ایک یہ کہ وہ فرعون کے اوپر اللہ کی حجت تمام کر دیں. فرعون کے اوپر اللہ کی حجت تمام کے بعد اللہ کا عذاب آنا تھا. یہ عذاب فرعون پر آ گیا، فرعون کے آل اولاد پر آ گیا، فرعون کے عیان و اقابر پر آ گیا، اور اس کی سلطنت کے یہ سب لوگ کرکاب ہو گئے. یہ اس کا ایک حصہ تھا. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کو، جس کی ایک شاخ بنی اسرائیل ہے، یہ خصوصی منصب دیا تھا کہ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے ایک علاقے کو منتخب کر کے وہاں آباد ہوں، اور وہاں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اور خدا کی شریعت کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس طرح پوری دنیا کے اندر اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبوت کے دو دور ہیں. ایک دور وہ ہے نبوت کا جس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا انفرادی حیثیت سے انتخاب کرتا رہا ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. دوسرا دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت، پوری اولاد کو منتخب کیا گیا. تو سیدنا موسیٰ اپنے اس دوسرے مشن کے لیے نکلے.
مجھے لگتا ہے کہ حضرت کے ساتھ آپ سے اگلے وقفے کے بعد انشاءاللہ خاتون حضرات وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، یہیں سے سلسلہ شروع ہوگا. خاتون حضرات، پروگرام دین و دانش دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں عبدالستار صاحب. آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا جناب. السلام علیکم.
اسی کے ایڈینڈم میں اضافہ میں کرنا چاہ رہا ہوں.
جی جی، وہ تو ابھی جواب نامکمل تھا لیکن آپ ارشاد فرمائیے.
میں ذرا مکمل کر لوں.
جی جی،
وہ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے ہدایت کے لیے چلے گئے. میرا اصل میں کوشچن یہ تھا کہ جب وہ ایک اسٹیبلش حکومت رہ گئی تھی، بعد میں بھی تو فرائن آتے رہے.
جی جی،
صرف وہ فرعون غرق ہوا، اس کے بعد پھر بھی فرعون آتے رہے. تو ان کو کیوں چھوڑ دیے گئے ان کے حال پہ؟
ٹھیک، یہی ارشاد فرما رہے تھے میرے ساتھ.
جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو حکومتیں قائم کرنے نہیں آتے، وہ تو خدا کی حجت ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے جب حق واضح ہو جاتا ہے تو جو لوگ ان کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور جو ان کے منکرین ہیں ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. اللہ کے رسولوں کے بارے میں یہی قانون ہے. چنانچہ عذاب آ گیا، خدا کی دینونت یا جزا و سزا برپا ہو گئی، اس جزا و سزا کو انسانیت نے دیکھ لیا، وہ اس زمانے کے پورے لوگوں کی طرف گویا اللہ کی ایک حجت تھی جو ان کے سامنے آ کے پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ دوسرے کام کے لیے مامور تھے اس کو مکمل انہوں نے کیا. یعنی بنی اسرائیل کو ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جائے جس علاقے میں وہ آباد ہو کر نسلن بعد نسلن ہزاروں سال تک اللہ کی ہدایت کا نمونہ بنے رہے. تو وہ اپنے دوسرے مشن کے لیے نکلے.
یعنی وہ تو وہاں سے لائے ہی اپنی قوم کو تھے سر.
وہ اصل میں گئے اس لیے
جو غلامی
کی دعوت دے کر گئے تھے کہ فرعون پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے. اگر وہ مان لیتا اس بات کو, اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا تو اس کو بھی سرفرازی حاصل ہوتی اور اس کے بعد وہ علاقہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا اور اس طرح بنی اسرائیل کی پوری نسل کو آباد کر کے. یہ ذریت ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کو ایک خاص علاقے, اس کو میراث کا علاقہ بائبل کہتی ہے, اس میں جب آباد کر دیا جائے تو مقصود یہ تھا کہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت بھی ہو, ان کو سرفرازی بھی حاصل ہو اور وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنے. گیا اللہ تعالیٰ نے تہذیب کی ابتدا سے پہلے تو انفرادی طور پر نبوت کا نظام قائم رکھا, اب اجتماعی نبوت کی صورت اختیار کی گئی, یعنی پوری قوم کو اس منصب کے لیے اٹھا دیا. اس کو قرآن سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوح و اعلی ابراہیم و اعلی عمران علی العالمین, کہ ہم نے پہلے آدم و نوح کو یہ ذمہ داری دی اور اس کے بعد پوری آل ابراہیم کو اس منصب کے اوپر فائز کر دیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد وہاں حکومت قائم کرنا قبطی قوم پر جو ایمان نہیں لائی, یہ کوئی پیغمبر کا کام نہیں ہے, چھوڑ دیا انہوں نے اس معاملے کو. اگلا مرحلہ شروع ہو گیا اور اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اب اللہ کی حجت تمام ہونے کے بعد یہ بنی اسرائیل ہیں جن کو خدا کی ہدایت کا نمونہ بن کر اس خاص علاقے میں رہنا ہے. اس کے لیے فلسطین کو منتخب کر لیا گیا تھا کہ یہاں معبد بنایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت گاہ یہاں تعمیر ہوگی جس طرح بیت الحرام کی عبادت گاہ ہے, اور اس طرح اسماعیل بنی اسماعیل وہاں پر اللہ کی توحید کا مرکز آباد رکھیں گے اور یہاں اللہ کی توحید.
فرعون کے نظام کو ختم کرنا آپ کے پیش نظر مقصد
نہیں تھی؟ بالکل, وہ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی صلاحیت دیتا تو وہ آگے بڑھ کر وہاں پر ایک اچھی سلطنت قائم کرتا, پھر بھی وہ چھوڑ کر.
ضروری نہیں کہ موسیٰ اقتدار,
وہ یہ ضروری علیہ السلام اپنا کام مکمل کر دیا انہوں نے, خدا کی حجت پوری ہو گئی.
لیکن اس بنی اسرائیل کے تاریخ اور اس سے آنے والے بعد میں جو واقعات ہیں آپ سے مزید بات ہوگی. اس وقت ڈاکٹر امجد علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جناب. ہلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی میں آپ کے پروگرام میں فرسٹ ٹائم ہی کال میں کر رہا ہوں.
ویلکم سر.
اچھا میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب سے,
جی جناب,
جو یہ کانسیپٹ ہے ہمارا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے,
جی
یہ کانسیپٹ ایکچولی کیا ہے؟ کہ مطلب کیا یہ ہر شخص کا دن مقرر ہے یا یہ اس طرح ہے کہ موت ایک دن آنی ہے؟
اچھا ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشن ہیں, جیسے کہ مغرب نے اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کو, انوائرمنٹ کو امپروو کر کے اپنی ایوریج ایج کو 32 سال سے وہ 50 سال پہ لے گئے.
ٹھیک.
اور ہمارے یہاں کیونکہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے اکثر یہ رہتا ہے جو بھی خراب کام کر دیں, چاہے ڈاکٹر کر دیں, کچھ کر دیں, بس موت آنی تھی آ گئی.
ٹھیک
ہے, تو اس کو ذرا میں سمجھنا چاہ رہا
ہوں. اچھا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ ترتیب سے چلتے ہیں. ہم صاحب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ان سے راضی ہو, ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا, قرآن سے معلوم ہوتا. واپس آنے کے بارے میں کوئی روایات ہیں کیا؟ قرآن بھی کچھ اس بارے میں فرماتا ہے؟
قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات یہ نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل پر حجت پوری ہو گئی تو ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں نقل ہوا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انی متوفیق و رافیوں کا علیہ و متاہروں کا من الذین کفروا و جائل الذین اکتبوا کا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ. سیدنا مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو وفات دوں گا, میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, میں ان کافروں سے, ان منکروں سے آپ کو پاک کر دوں گا, اور میں آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غلبہ دیے رکھوں گا جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا ہے. یہ بات ہے جس میں کہی گئی ہے, اس میں آسمان کا یا اس طرح کی چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. جہاں تک ان کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی, حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی طور پر اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے. یہ اگر چاہیں تو علامات قیامت کے باب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں.
ٹھیک. مبینہ صاحبہ السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے, دعا تقدیر کس طرح سے بدل دیتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں ناکامی لکھ دی ہے تو میں کس طرح سے اسے کامیابی میں بدل سکتی ہوں, کیونکہ لوح مقرر پہ تو ایک چیز لکھی گئی ہے.
ٹھیک. جناب سہیل شعیب صاحب کا سوال تھا کہ قرآن مجید کی روح سے حدیث کی کیا اہمیت بیان ہوتی ہے؟
حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر و تصویب کا بیان ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کو ریکارڈ کیا گیا، وہ ریکارڈ ہے جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں ہے. یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمارے پاس خدا کا پیغمبر آیا، اس کے علم سے اور اس کے عمل سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے. اس کو جاننے کا جو بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ قرآن مجید کے بعد حدیث ہی ہے. تو حدیث در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام فلسفی حکیم اور شاعر اور ادیب نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی کتاب ان کو دی اور وہ کتاب آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اس کتاب پر عمل کا ایک نمونہ پیش کیا گیا، اس کتاب کی شرح وضاحت میں آپ نے بہت کچھ کہا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین، یعنی آپ نے دین کے احکام کی کیا وضاحتیں کی، کس طریقے سے اس کو لوگوں پر واضح کیا، اسی طریقے سے آپ کا اسوہ حسنہ یعنی آپ نے کیا نمونہ اس پر عمل کا پیش کیا، وہ سب زیادہ تر حدیث میں بیان ہوا ہے. تو اس وجہ سے حدیث کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے. ہم اگر حدیث سے محروم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کے ریکارڈ سے محروم ہو گئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ آپ تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں. وہ تاریخ کی روشنی کیسے حاصل ہوئی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. قرآن مجید کے بعد یہ دوسرا بڑا ذریعہ ہے جو ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، حضور کے علم و عمل کے بارے میں آگاہ کرتا ہے.
یعنی حدیث کی اصل اہمیت جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیغمبر کی ذات کی وجہ سے ہے. جب خدا نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اس پیغمبر کو اپنی کتاب دی اور اس کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت پہنچائی اور اس کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ قیامت تک اب ہدایت خدا کی اسی کے ذریعے سے ملے گی، تو پھر اس کے علم اور عمل کے ریکارڈ کی غیر معمولی اہمیت ہو گئی.
وہ تو اگر اب جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی نسبت بھی تو اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
کیا شک ہے. خدا کا پیغمبر آیا، انہوں نے ہمیں خدا کی کتاب دی اور خدا کی کتاب کے بارے میں جو کچھ کہا، دین کے دوسرے احکام جس طرح واضح فرمائے، جس طریقے سے اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا، وہی تو ہمارے لیے روشنی کا منار ہے.
دین کا اصل جو ماخذ ہے جہاں سے وہ حاصل ہوتا ہے وہ پیغمبر
وہ حضور کی ذات. جو اہمیت حضور کی شخصیت کی ہے، ظاہر ہے کہ وہی اہمیت آپ سے نسبت پانے والے اقوال کی، افعال کی اور آپ کی تقریر و تصویر کی.
جناب فاروق صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جناب ارشاد.
ہلو
جی، آپ کا سوال جناب.
جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پتا کرنا ہے کہ کیا اگر کسی انسان کا قرض بینک کا قرض لون ہو
جی،
تو کیا میں اپنے زکات سے اس کا لون ادا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اپنے مہینے کی جو انٹرسٹ کی قسط ہے وہ بھر رہا ہو مگر پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ ادا نہ کر رہا ہو اور بیچارہ پھنسا ہوا ہو، کیا میں اپنی زکات سے ادا کر سکتا ہوں؟ دوسرا سوال جو میرا ہے کہ کیا میں اپنے رشتے دار میں اپنا ساس یا سسر کا کوئی لون ہو، کیا میں اس کو بھی ادا کر سکتا ہوں اپنی زکات سے؟ یہ دو سوالات ہیں میرے جی.
بہت شکریہ جناب. خاتون حضرات یہ سوال کچھ ہمارے پاس ہیں، آپ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں لیکن انتظار کیجیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. خاتون حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ، ہم آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہیں. کچھ سوال ہمارے پاس پہلے موجود ہیں. ڈاکٹر امجد علی خان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے، تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اصل میں یہ موت کی یقینیت کو بیان کرنا ہے یا یہ کوئی واقعی وقت مقرر ہے؟
دو تین باتیں. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے موت کا قانون قائم کر رکھا ہوا ہے. اس کو بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت لازماً آنی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کو بھی یہ علم نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے ہی پاس رکھا ہے کیونکہ جو امتحان برپا کیا گیا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس رہے، اور وہ علم بالکل متعین ہے کہ خدا کے علم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا علم رکھتے ہوں اور اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے. دوسری بات. تیسری چیز یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اجل ہے جو مسمع ہے، متعین ہے، تو متعین کہا گیا ہے. متعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو آ جائے گی یا 12 تاریخ کو آ جائے گی. بالکل ممکن ہے کہ وہ ایونٹس کے لحاظ سے متعین ہو، یعنی انسان یہ اور یہ کرے گا، یہ ذمہ داریاں انجام دے گا، اس طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھے گا، یہ معاملات کرے گا، اس کے بعد یہ چیز واقع ہو جائے گی. تو اجل مسمہ کے الفاظ میں دونوں چیزوں کی،
یعنی یہ بات جو وہ پوچھ رہے تھے خاص طور سے کہ جیسے مغرب میں ایوریج ایج بڑھ گئی نا لوگوں کی، اور ہمارے یہاں اس طرح نہیں بڑھی. ظاہر ہے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا کہ وہ اقدامات کریں گے.
بالکل ایسے ہی. دیکھیے بات یہ، جس چیز کو تقدیر کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے جس کا بیان ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو آپ ایک چھوٹی مثال سے سمجھ لیں کہ یہ آدمی آج جا کے دکان کھولے گا تو 10 روپے پا لے گا، اور نہیں کھولے گا تو نہیں پائے گا. یہ پوری بات لکھی ہوتی ہے. اب اگر وہ دکان نہیں کھولتا تو 10 روپے نہیں ملیں گے، اور جا کے دکان کھولتا ہے تو گاہک آ جائے گا اور دس روپے جو اس کے مقدر کے اس کو مل جائیں گے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب پر بنایا ہے. اس میں آپ اپنے علم و عقل کی نشو و نما کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں, آپ اس میں اپنی صحت اور تندرستی کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں, آپ اس میں اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں. تو خدا کے جو فیصلے ہیں وہ ان اسباب سے متعلق کر دیے جاتے ہیں کہ آدمی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا, نہیں اٹھائے گا تو یہ نکلے گا. لیکن یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے گا یا فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس وجہ سے موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے یا نتیجے مقرر ہو جاتے ہیں, وہ خدا کے لحاظ سے مقرر ہوتے ہیں. لیکن ان کو ہمارے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی وہ مختلف آپشنز پر مبنی ہوتے ہیں.
یعنی وہ بہرحال جن چیزوں میں ہمارا اختیار ہے اس کے لحاظ سے وہ مرتب ہوں گے.
مرتب ہوں گے.
اچھا, اس سے ہی ملتا جلتا سوال وہ بہن روبینہ نے کیا تھا کہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے تو دعا سے پھر کیا ہو سکتا ہے؟
میں نے اس کو جواب دے دیا. یعنی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہی لکھ رکھا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا. یعنی آپ نے اللہ سے درخواست کی. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے کسی کو ملازم رکھا, آپ نے طے کر دیا کہ اس کی تنخواہ 400 روپے ہے, لیکن اگر یہ اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر کچھ مطالبہ کرے گا تو ہم اس کو بھی پورا کر دیں گے. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مصیبت اس پر آ جائے گی, کوئی بیماری ہوگی تو اس کے علاج معالجے کے لیے کہے گا تو دے دیں گے, نہیں کہے گا تو آپ نہیں دینے کے پابند. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے کچھ چیزیں تو متعین کر رکھی ہیں کہ وہ اس نے دینی ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہماری دعا سے متعلق کر دیا ہے اور یہی لکھ دیا ہے کہ بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا. اس وجہ سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں.
ٹھیک, ہم صاحب, وہ سہیل شعیب صاحب کا ایک سوال اور یہ تھا کہ مجھے روایت آتی ہے قسطنطنیہ کے بارے میں, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کا صحیح جو ہے تلفظ یہی ہے.
علامہ اقبال نے کہا نا یعنی وہ قسطنطنیہ, تو یہ قسطنطنیہ ہے اس کا صحیح.
اس کے بارے میں جو روایت ہے کہ وہ جو جہاد ہوگا اس کا, وہ اس کے بارے میں بشارت ہے کہ جو وہاں جائیں گے سب لوگ تو ان کے لیے خوشخبری ہے. ان میں جو صاحب تھے جنہوں نے قیادت کی وہ یزید تھے. یہ بات, یہ روایت کیا صحیح ہے؟
یہ روایت بخاری میں ہے. دیکھیے محدثین کا ایک معیار ہے اور محدثین اس معیار پر اپنی روایات کو پرکھتے ہیں. صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے جو معیار قائم کیا اس پر پوری اترتی ہے. یہ اردو کا لفظ صحیح جسمانی میں بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یعنی حدیث کی اقسام انہوں نے مقرر کی ہیں, اعلیٰ ترین معیار پر جو روایت پوری اترتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. پھر اس سے جو کمتر ہے اس کو حسن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر وہ اس درجے میں نہ ہو تو پھر ضعیف کے درجے میں گر جاتی ہے. تو صحیح روایتوں میں جو بخاری نے منتخب کی ہیں یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے. اور اس پہ میں ان کو توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے ہم دنیا میں کسی شخص کے اعمال پر تبصرہ بھی کرتے ہیں, دنیا میں اس کا کوئی اگر کارنامہ ہے تو اس کی داد بھی دیتے ہیں, اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. اللہ اپنا معاملہ خود کرے گا, اور اللہ کے پیغمبر نے اگر کسی کی مغفرت کی بشارت دی ہے تو میں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے راستے میں حائل ہوں. البتہ دنیا میں جو کام کیے جاتے ہیں ان پر تنقید کرنا, ان پر تبصرہ کرنا, یہ ہم اپنے علم کی حد تک کرتے ہیں.
ایک اور بات,
اور اسی بنیاد کے اوپر لوگ ان کے بارے میں بھی دو آراء قائم کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ظالمانہ اقدام ہوا تھا, اس ظالمانہ اقدام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے.
طاہرہ صاحبہ السلام علیکم. ہلو,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے.
چلیے میں اونچا بولتا ہوں جی, آپ اپنا سوال کیجئے.
جی میرا سوال یہ ہے, ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا لائف امپرومنٹ کے بارے میں نا.
جی جی.
تو ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ ویسٹ میں اتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے لائف امپرومنٹ کی, مینٹل ہیلتھ کی, فزیکل کی نا. تو ہم جب اپنے علموں سے, مفتیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں ان چیزوں کو, آپ بس اللہ اللہ کریں, ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, تسبیح پڑھ لی. لیکن ان سے ہمیں اپنے لائف کے جو پرابلمس ہیں ان کے سولوشنس نہیں ملتے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم بس 5 نمازیں پڑھ لیں یا تسبیح پڑھ لیں.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو ہم ذاتی طور پہ ہمارے پہ یا اوور آل مسلمانوں پہ جو پرابلمس ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کو کیا یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے یا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہم سب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم صاحب فاروق صاحب جو تھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا بینک کا قرض ہے تو کیا وہ اپنی زکات سے ادا کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں, ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کو نجات ہو اس سے.
یہ جو گردن چھڑانے کا ذکر آتا ہے اس میں قرآن میں, تو اس سے تو یہی قرض,
اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی غیر معمولی چیز قرار دیا ہے کہ آپ کسی بھائی کو اگر وہ کسی جگہ پھنس گیا ہے اور قرض میں یا تاوان میں دب گیا ہے تو آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں.
اسی میں وہ ان کو یہ شبہ یہ ہے کہ شاید ساس سسر کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں, ان کے لیے بھی ٹھیک
نہیں. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں آپ, ان کی کوئی کفالت کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی, تو آپ اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس میں زکات دے سکتے ہیں. ان کے
دو سوال ہیں ہمارے پاس اور وقت بہت کم ہے. غامی صاحب, جو لائف امپروومنٹ, اس کا سوال ڈاکٹر امجد صاحب نے کیا تھا. یہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں صرف اللہ اللہ کیا کریں, تو کیا دین ہم سے عبادت ہی چاہتا ہے صرف؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء جو بات بتا رہے ہیں وہ الگ ہے اور یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ اس کو استعمال کریں, اس کی روشنی میں آپ اسباب پیدا کریں, اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب پیدا کریں. یہ جو ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم ان تک دین پہنچا رہے ہیں, یہ اگر انسان نے محنت نہ کی ہوتی تو کیسے وجود میں آتا؟ تو آج بھی ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہم ایک قافلہ ترتیب دے رہے ہوتے کہ ان تک اللہ کی بات پہنچے, اور صدیوں میں پہنچتی. اب لمحے میں ہم ان کے بیڈ روم تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بات کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہی معاملہ لائف امپروومنٹ کا ہے. اگر آپ زندگی کے معاملے میں, آپ صحت کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں تو اس سے بہتری آئے گی, اور یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. سیدنا عمر کا کتنا اچھا تبصرہ ہے کہ ہم خدا کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں.
خان صاحب, میں بہت آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آخری سوال آپ کا غالباً اس میں نہیں ہو سکا محترم. آپ غالباً محترم اچھی انہوں نے سوال کیا تھا. خواتین حضرات, اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا میں یہ سوال ان کا وہیں سے شروع کر لوں. اجازت چاہتا ہوں اور ہماری اس ٹیم کو اجازت دیجیے. خان صاحب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.